إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك بے شک تیرا رب ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے اس کو زیادہ پتا ہے بمن ضل عن سبیلہ کون بھٹک گیا اس کے راستے سے کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے کون بگڑا ہوا ہے وہ عالم بالمہتدین اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے کون ہدایت پر کون دلال پر ہے کون ہدایت پر ہے یعنی آج تو جس کے دل میں جو آتا ہے کہہ دیتا ہے کوئی بھی اٹھتا آپ کو گمراہ ثابت کرنے لگتا ہے ہوتا نا ایسے آپ سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں آپ دلیل سے بات کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں کہہ لیں کیا کسی کے کہنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے نہیں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے اس کو تو پتا ہے کہ گمراہ کون ہے کیونکہ اجر تو اس کے پاس ہے نا فلا تطع المکذبین پس نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی فلا تطع کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان کی باتوں سے تنگ ہو کر یا ان کی باتوں میں آ کر آپ ان کا کوئی مطالبہ نہ ماننا اب بعض اوقات لوگ آپ کو اس لیے ٹیز کرتے ہیں لوگ آپ کو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں تاکہ آپ وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں عافیت محسوس کرتے ہیں میں یہ کروں تاکہ مجھے کوئی یہ نہ کہے لوگ مجھے یہ تانا دیتے ہیں لہٰذا میں اب یہ چھوڑنے لگا ہوں تاکہ مجھے لوگ یہ نہ کہیں مجھے لوگ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں مجھے لوگ یہ کہتے ہیں اور اس وجہ سے کہتے ہیں لہٰذا میں اب یہ کام چاہے دین کا حصہ ہے میں نہیں کرتا تھا کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے کوئی مجھے یہ گالی نہ دے یا کوئی ایسا تانا نہ دے تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں ان کی اطاعت نہ کریں جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں اور پھر خاص طور پر وہ کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں حالانکہ آپ بتوں کو کچھ نہیں کہتے تھے آپ لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے وہ اس کو ان کی توہین سمجھتے تھے آپ نے کبھی نہیں کسی حدیث تاریخ سیرت میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے حبل کے بارے میں یا لات و منات کے بارے میں کوئی برے لفظ بولے ہوں یا کوئی برا بھلا زبان سے کہا ہو کچھ نہیں آپ کیا کہتے تھے کہ یہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے تو ان کے لیے یہ کیا تھا گالی تھی کہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں اب مثلا آج بھی اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ قرآن اور سنت پر آ جائیں وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں بھئی کس بزرگ کی توہین کی ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا لیکن آپ نے خود ہی سمجھ لیا کہ یہ بزرگوں کی توہین ہے اس میں تو بسا اوقات انسان کہنے والے کی بات کو اس طرح نہیں لیتا جس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہا ہوتا ایسے میں انسان بعض اوقات دباؤ میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے لگتا ہے فرمایا ودو وہ چاہتے ہیں لو تو دہنو کاش کہ تم نرمی کرو یعنی اپنے اصول سے ہٹ جاؤ اپنے موقف کو نرم کر دو فیدہنون تو وہ بھی نرمی کریں وہ بھی ذرا آرام کریں وہ چاہتے ہیں کہ تم سستی دکھاؤ اپنے مشن میں تھوڑی کمی کر دو جو کہتے ہو وہ نہ کہو توحید خالص نہ بیان کرو کچھ ان کو بھی خوش کرنے کی بات کر دو تو پھر وہ تم سے راضی ہو جائیں گے ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ بس کچھ نہیں کریں صرف ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں تو ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا تو آپ نے بھی سوچا اگر اس پہ ہی راضی ہوتے اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تو چلو کوئی بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اگر ہم آپ کو جما کے نہ رکھتے تو کیا ہوتا ہو سکتا آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا وكيلا اپنے اصل بات سے تم ہٹ نہیں سکتے اور ان کی بات مان نہیں سکتے اور یہ جو تدہنوں کا لفظ ہے بڑا دلچسپ ہے تدہنوں کا لفظ دہن سے اور دہن کہتے تیل کو اور ادھان کہتے ہیں کسی چیز کو چکنا کرنا تیل ڈالنا تیل لگا کے نرم کرنا کوئی بھی چیز جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں تیل ڈال دیتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے یا کچھ بھی ڈرائینس ہوتی ہے تو آپ اس کو تیل لگا کے نرم کر دیتے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں آپ تھوڑی سی ان کے بتوں کی کچھ تعریف کہہ دیں ان کی شان میں کوئی اچھے کلمات کہہ دیں تو پھر کیا ہو ان کو بھی ذرا آرام مل جائے ایسا بھی نہیں کرنا نو کمپرومائز کیونکہ اگر پیغمبر ایسا کر دے تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. اور کیا نہیں کرنا؟ ولا تطع, اور بات نہیں ماننی. کل حلاف مہین, کل ہر حلاف, بہت قسمیں کھانے والے. حلاف فعال کے وزن پر ح لام ف سے, کثرت سے قسمیں کھانے والا. مہین اہانت سے, ذلیل و خوار حقیر. آپ کسی ایسے شخص کی بات نہیں مانیں گے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور حقیر انسان ہے. قسمیں کھانے والے کو حقیر کیوں کہا گیا, ذلیل کیوں کہا گیا؟ قسم کھانے والے کو نہ اپنے پہ اعتبار ہوتا ہے اور نہ دوسرے پہ ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی سیلف کانفیڈنس بھی اس میں نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی شک کے نگاہ سے دیکھتا ہے. لہذا وہ اپنی ہر بات کو کس سے ثابت کرتا ہے؟ اپنے خلوص کو اور اب سچائی کو قسمیں کھا کے. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی شخص قسم کھا رہا ہو تو ہم اس کے مقابلے میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب یہ بےچارا قسم کھا کے ایک بات کہہ رہا ہے, کیسے نہ مانے, اب اس کی قسم کا تو اعتبار کرنا ہی پڑے گا. تو یہاں پر اتنی شدت کے ساتھ کہا گیا کہ خواہ کوئی قسمیں کھا کر ہی بات کرے تو بھی تمہیں کمپرومائز نہیں کرنا. سچائی سچائی ہے, توحید توحید ہے, حق حق ہے, باطل کے ساتھ کہیں بھی جوڑ نہیں لگانا. اب آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, تو جو شخص اتنا نرم ہو, اتنا بامروت ہو, اتنا اچھا ہو, پھر لوگ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح غلط اچھی بری ہر بات میں بس صرف اوکے کرتا چلا جائے, ہر چیز کو ٹھیک قرار دے, وہ برائی کو برائی نہ کہے, غلط کو غلط نہ کہے, کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ کیسا اخلاق ہے. لیکن اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین پر کمپرومائز کر لو. اچھا اخلاق اچھا اخلاق ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اصول ہیں ان کی پابندی لازم ہے کرنا. یہ ہے اصل بیلنس, یعنی جہاں فرم رہنا ہے وہاں فرم رہنا ہے. بہت سے لوگ اس بیلنس کو قائم نہیں کر پاتے. وہ جہاں ثابت قدم رہنا ہے, فرم رہنا ہے, اصول پر قائم رہنا ہے, وہاں قائم رہتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں, لہٰذا وہ اصل کھیل بگڑ جاتا ہے. اور بعض لوگ اخلاق کا مظاہرہ کرتے کرتے غلط کو بھی صحیح کہنے لگ جاتے ہیں, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. اب ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے کہ آپ کو اصول پہ بھی قائم رہنا ہے اور اپنے اچھے اخلاق سے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا, اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ہے اصل امتحان میں کامیابی, جو واقعی بہت مشکل ہے. اسی پر تو لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون ہے, بڑا اجر ایسی تھوڑی مل جاتا ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اور کلہ سے مراد کسی بھی. یہاں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق, اور وہ کیا ہے کہ اچھا اخلاق رکھنا ہے مگر کسی جھٹلانے والے, حق کو ناحق کہنے والے, اور قسمیں کھا کر غلط کو درست ثابت کرنے والے کی باتوں میں نہیں آنا. اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ برقرار رکھنی. دلیل سے تو ایک بات ماننی ہے, لیکن صرف دوسرے کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے غلط کو صحیح نہیں کہنا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ہماز. ہماز کا لفظ ہا میم زا سے, ہمزہ. سورۃ الہمزہ بھی اسی سے, لیکن بیسک روٹ کیا ہا ما زا. ہمزہ کا لفظی معنی ہوتا ہے چٹکی لینا, چبھونا. کبھی آپ نے کسی نے آپ کی چٹکی لی ہے, باریک سی چٹکی. بچپن میں چٹکیاں بہت بچے ایک دوسرے کی لے کے کھیلتے, تو کسی کو چٹکی کاٹنا یا کوئی چیز چبھو دینا, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ چونک اٹھتے ہیں اور پھر آپ کا بھی ریئیکشن انسٹنٹ ہوتا ہے. اچھا, شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو بھی ہمزات کہا گیا, وہ بھی اسی سے, وہ بھی چٹکیاں لیتا ہے, وہ بھی آ کے یکا یک کوئی چیز چبھو دیتا ہے اور آپ چونک اٹھتے ہیں یہ کیا. تو شیطان کی جو چھیڑ چھاڑ اور وسوسے ہیں وہ بھی اسی سے ہیں. پھر اسی سے ہمزہ آنکھ کے اشارے کو بھی کہتے ہیں, آنکھ مارنا جو ہے. اور پھر ہامز کہتے ہیں عیب گیر کو, تانے دینے والا, دوسروں کے عیب چننے والا, دوسروں کی غیبت کرنے والا, چغل خور. تو ہماز جو ہے اس میں غیبت بھی, چغلی بھی, تانے, یہ سب آتے ہیں. اگر آپ سورۃ الحجرات کی وہ آیت یاد کر لیں جس میں ان ساری اخلاقی برائیوں سے منع کیا گیا ہے، تو وہ ساری برائیاں اسے ایک لفظ میں جمع ہو جاتی ہیں. تو ہماز مبالغے کسی کا، بہت زیادہ عیب چین، بہت زیادہ چغل خور. تو کسی ایسے بندے کی بات نہیں ماننی جو بہت چغلیاں لگائے آ کے اور بہت لوگوں کی برائیاں کرے اور بد اخلاق ہو اور اس کی باتوں میں انسان آ جائے. کیونکہ انسان بعض وقت کیا سوچتا ہے کہ یہ اتنا بد اخلاق ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے پیچھے پڑ جائے گا. نہیں، دین کے معاملے میں کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، جو اصول ہے وہ اصول ہے. مشائن، مشا مشی سے، مشی کہتے ہیں چلنے کو، ماشی چلنے والا، اور مشا اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ چلنے والا. بہت زیادہ چلنا کیا ہے؟ حرکت، آنا جانا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا. یعنی ایک ایسا شخص جو کبھی یہاں دیکھا جائے، کبھی وہاں، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی اس کے پاس بیٹھ رہا، کبھی اس کے پاس بیٹھ رہا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. اب کیا ہوتا ہے، انسان جو رنگ رنگ کی باتیں سنتا ہے تو پھر بعض اوقات اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا. ہماز مشاء بنمیم، نمیم نمیمہ سے، نمیمہ کہتے ہیں چغلی کو، یعنی بہت زیادہ چغلیاں لے کے ادھر کی باتیں ادھر پہنچانے والا، ایسے شخص کی بات نہیں ماننی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ماننی ایسے شخص کی بات؟ مقصد سے ہٹا دیتی. اگر آپ کسی ایسے شخص سے دوستی کریں، کسی ایسے شخص کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کسی ایسے شخص کی باتوں میں آئیں، کان دھریں، تو اس سے دین کا بہت سخت نقصان ہوتا ہے. کیوں کیوں ہوتا ہے؟ ایک داعی کو روکا جا رہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. اگر آپ ان سے نہ بچے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا امیج خراب ہوگا، اور وہ شخص آپ کو بھی اس میں انوالو کر لے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک بڑا فساد سامنے آئے گا، اور اس فساد کے نتیجے میں ہر چیز اتھل پتھل ہو جائے گی. اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے کو محتاط کیا جا رہا ہے کہ کس کس کی باتوں میں نہیں آنا. مکذبین کی، حلاف کی، مہین کی، حماز کی، مشاء کی، مشائم بن امیم کی. کوئی پریشر نہیں لینا کسی کا بھی، کسی قسم کا، نہ کسی کی قسموں کا، اور نہ ہی کسی کے جھٹلانے کا، اور نہ ہی کسی چغل خور کا، اور نہ ہی کسی عیب چین کا. اور کرنا وہ ہے جو اصول کی بات. بعض اوقات انسان خود نہیں برا ہوتا، لیکن کوئی اور آپ کو آ کے اگر روز سنائے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو پھر آپ کے منہ سے بھی کچھ نہ کچھ نکل جائے گا. اگر آپ کے منہ سے نکلے گا تو اس کا تو کام یہی ہے، آپ سے اٹھائے گا اور جا کے ادھر لگائے گا، اب کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا. تو جب کوئی دین کی طرف بلانے والا کسی ایسے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ دین کا کام نہیں کر سکتا. تو ایسی چیزوں سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. مناع للخیر، مناع یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت روکنے والا. کس سے؟ للخیر، خیر سے. خیر جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے مال اور ایک ہے خیر اور نیکی کا کام. خیر سے روکنے والا یعنی صدقہ خیرات نہیں کرنے دے گا، منع کرے گا، آ کے دیکھو اس پہ خرچ نہ کرنا، وہ فلاں کنگلا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اس کو نہ دینا، اس کو نہ دینا، اس کام میں خرچ نہ کرنا. اور دوسرا نیکی کے کام سے ڈسکریج کرنے والا، ایسے بھی کسی شخص کی بات نہ ماننا جو نیکی نہ کرنے دے. معتدن، حد سے بڑھا ہوا، اعتدا سے، عند الواؤ اس کا روٹ. اثیم، بڑا بدکار، گناہگار، یعنی جس کا اپنا کردار انتہائی خراب ہے. اتلن، سخت مزاج، اجڈ، اجڈ شخص سے تم دوستی مت کرو، ایسے کھردرے بد مزاج بد اخلاق انسان سے. اصل میں اتل کہتے ہیں سخت گیر انسان کو، اتلہ کہتے ہیں کسی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچنا اور گھسیٹنا. اگر کوئی شخص اپنی عادات میں اس حد تک سخت مزاج ہو کہ وہ صرف زبانی باتوں پر ہی نہیں بلکہ ہاتھا پائپ سے بھی گریز نہیں کرتا، اور انتہائی اکھڑ مزاج ہے اور درشت ہے، بد اخلاق ہے، تو ایسے شخص سے بھی بچ کے رہنا. کیوں بچ کے رہنا؟ کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کی کمپنی میں ہیں جو بد مزاج اور اکھڑ ہو، تو وہ آپ پر بھی اثر کرے گی، یا پھر ایٹ لیسٹ یہ ظاہر کرے گی کہ آپ بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو دین کی خدمت کرنے والے کو جہاں ایک طرف خود اچھے اخلاق کا ہونا ہے، وہاں دوسری طرف ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے جن کے اندر ایسے اخلاق ہوں، بدنامی ہو جاتی. اتل بعد ذلک زنیم، زنیم کا معنی ہے بدذات، بدنام. زنیم اصل میں زنمت، ان سے زنما کہتے ہیں ہر چیز کی زیادتی. اور اسی طرح بکری کے گلے میں جو گلینڈ بڑھ جاتا ہے اور وہ الگ سے لٹکا ہوا ہوتا ہے یا کان کے پاس سے الگ گوشت لٹکتا ہے تو اس کو بھی زنما کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی ایکسس، اب نارمل گروتھ. تو زنیم کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ اس میں سے نہ ہو، یعنی کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ فلاں نسب رکھتا ہے حالانکہ وہ اس میں سے ہے نہیں. بعض اوقات بد ذات یا بے اصل قسم کے لوگ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بڑے بڑے ناموں سے منسوب کر لیتے ہیں. عرب معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، وہاں حسب نسب کی بہت امپورٹنس تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ذاتوں اور نسلوں اور قبیلوں کے ناموں میں جیتے ہیں اور جن کے نزدیک یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ کسی ایسے شخص کو انسانی نہیں سمجھتے کہ جو ان کے ذات برابر نہ ہو. اب وہ لوگ جو معاشرے میں مثلاً ولد الزنا تھے یا جن کی اصل نہیں پتا ہوتی تھی، تو وہ پھر اپنے آپ کو چھپاتے تھے کسی بڑے خاندان کے ساتھ منسوب کر کے کہ ہماری اصل نہ پتا چلے کسی کو. اب یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص کردار کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، کیونکہ یہ باتیں جو کی گئیں اس میں پائی بھی جاتی تھی اور جو انجام بتایا گیا وہ اس کے ساتھ پیش بھی آیا، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے نسب کا پتہ نہیں تھا، 18 سال کی عمر میں اس کے باپ نے یہ بتایا کہ وہ اس کا بیٹا ہے. تو وہ اصلاً قریش سے نہیں تھا، لیکن قریش کی چونکہ ایک بہت عزت تھی یا بڑا مقام تھا تو وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرتا تھا. آپ لوگوں کے ہاں چونکہ شاید اتنی ذات پات کی اہمیت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ سمجھ نہ آئے، لیکن اس خاص کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کی اس اصلیت کو بھی یہاں کھولا گیا کہ وہ آپ کو مجنون کہتا ہے اور آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ وہ ہے کیا. یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو تم پہ باتیں بنا رہا ہے وہ تو خود ایسا ہے. اور یہ جو ہے نا لفظ بدذات، یہ ایک طرح سے گالی بھی ہے پنجابی میں، اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم. بنیادی طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو جس اصول پہ قائم رہنا اس پر تو قائم رہو، فرم رہو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن ایسی باتیں نہیں کرنی اور ایسی زبان استعمال نہیں کرنی کہ جس سے دوسروں کو شے مل جائے. اس وقت ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، کرنے کا کام ہم نہیں کر رہے. ہم باتیں کر کے دوسروں کو پرووک کر دیتے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ مقصد تو نہیں پورا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیسے لوگ موجود تھے؟ اور اگر آپ کے سامنے ایسا ایک بھی بندہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ایسی شخصیت کے سامنے، حماز مشاء بنمیم اور حلاف مہین، ہم تو پاگل ہو جائیں گے. آپ کو صرف اصول دیے جا رہے ہیں، کرنے کا کام پیچھے سب بتائے گئے ہیں، اب آپ کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، فائنل ٹچز ہیں، گروم کیا جا رہا ہے. آگے چلتے.
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
أن كان ذا مال وبنين، اس کی باتیں اس لیے مانی جائیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا، یعنی اور اس میں کوئی خوبی نہیں، نہ اس کا اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اصل ہے، نہ نسب ہے، نہ حسب ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کی پہچان کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، جیسے آپ نے فرمایا نا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کے حسب نسب، اس کے مال، اس کے حسن اور ایسی ایسی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو عربوں میں کسی بھی شخص کو بڑا یا چھوٹا کس بنا پہ مانا جاتا تھا، کس قبیلے سے، کس نسل سے، خواہ بھوکا ہی ہو. پھر یہ کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، ظاہری اس کا رکھ رکھاؤ کیا ہے، پھر یہ کہ عادات کیسی ہیں. تو دین وغیرہ کا تو خیر کوئی معیار ہی نہیں تھا. تو یہاں پر اس شخص کے پاس جو آپ کا سخت دشمن تھا سوائے مال اور بیٹوں کے اور کچھ نہیں تھا، اور اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. تو کہا گیا کہ کیا اس کو اس لیے اہمیت دی جائے کہ اس کے پاس بہت مال ہے، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے؟ یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں. اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات انسان کے پاس اور کوئی خوبی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے پاس بہت مال ہوتا ہے. اور عموماً جب مال زیادہ ہوتا ہے تو ساری بد اخلاقیاں ساتھ ہی جمع ہو جاتی ہیں. یہ جو مناع للخیر اور معتد اور عصیم اور عطل اور حماز اور مشاء، کیونکہ وہ اپنے مال کے بلبوتے پر اپنے لیے ہر بد اخلاقی کو حلال کر لیتے ہیں، جائز کر لیتے ہیں، اور پھر وہ سارے عیب چھپ جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. مالدار شخص کیسے بھی اکڑ اکڑ کے بولے، شیخیاں بگارے، قسمیں کھائے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کی غیبتیں کرے، کچھ کرے، لوگ ڈر کے مارے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کہا تو پھر ہماری ہی شامت آئے گی. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں کرو گے تم، اس کے مال کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دو گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس شخص پر اتنا غصہ کیوں تھا؟ اذا تتلى علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے. یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ دیکھے تو صحیح اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا. سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کو. نسمہ اصل میں تھا واسما، نشان لگانا، داغ لگانا، جسم پر نقش و نگار وغیرہ کرنا، ٹیٹوز بنانا. اصل میں وسام کہتے ہیں اس آلے کو جس سے داغ لگایا جاتا ہے فعال کے وزن پر. سنسمہ، ان قریب ہم نشان لگائیں گے اس کو، علی الخرطوم، سونڈ پر. سونڈ کہتے ہیں لمبے ناک کو، جیسے ہاتھی یا خنزیر کا ہوتا ہے، خنزیر کی تھوتنی ہوتی ہے نا، اس کے لیے خرطوم آتا ہے، اور ہاتھی کا بھی ناک لمبا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا ناک لمبا تھا اور اس کو اس پہ بڑا فخر تھا کہ میرا ناک لمبا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کو بھی اپنے لیے کریڈٹ کی چیز سمجھتے کہ اونچا ناک ہے نا. اور ناک اونچی ہونا ویسے بھی کیا بن گیا؟ محاورہ عزت کا، پریسٹیج کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ناک پہ اس کو بہت مان ہے، ہم اسی ناک پہ داغ لگائیں گے اس کو، ہم اس کی ناک ہی کاٹیں گے. اور کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی جو موت تھی، وہ اس کی ناک کے اوپر تلوار لگنے کے زخم سے ہوئی تھی. مکی زندگی میں کہا گیا یہ ذرا دیکھے تو صحیح، تھوڑے دن ٹھہر جائے، ہم اس کی سونڈ پر، لمبی ناک پر داغ لگائیں گے، نشان لگائیں گے. ابھی نہیں پتا چل رہا کہ کس کی طرف اشارہ ہے، جلد پتا چل جائے گا کون ہے وہ کردار اور کرتا ہے وہ کیا. سنسمہ علی الخرطوم. پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بد اخلاق اور بد زبان اور بےہودہ بکنے والا سخت ناپسند ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غصہ کتنا شدید ہے، اور اس شخص کے بارے میں کتنی سخت باتیں کہی گئی ہیں. اللہ کے نزدیک یہ سارے اوصاف قابل نفرت ہیں، ان سب سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. کون کون سے؟ مکذب ہونا، دین کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا، حلاف ہونا، مہین ہونا، حماز ہونا، مشائم بن نمیم ہونا، منائن للخیر ہونا، معتدن اور اسیم ہونا، اتلن اور زنیم ہونا، اور پھر مال و دولت پہ فخر کرنا، اور قرآن کا مذاق اڑانا. ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ دعا سکھائے گی نا کہ واہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها الا انت. اور یہ خرابیاں انسان سے اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اور یہ دور ہوتی ہیں تو انسان دین کے کام کے قابل ہوتا ہے، تب چنا جاتا ہے. سنسمہ علی الخرطوم. اور ان میں سے آپ دیکھیے کہ زیادہ تر کا تعلق زبان سے ہے، یا نہیں؟ مکذب بھی اسی سے، ادھان بھی، حلاف بھی، حماز بھی، مشاء بنمیم بھی، مناع کا تعلق بھی اسی سے، عطل بھی اسی سے. قال اساطیر الاولین. تو سب سے بڑی فتنہ پرداز کیا چیز ہے انسان کے لیے؟ زبان. لہذا زبان کے استعمال میں بہت احتیاط چاہیے، کیونکہ زبان ہی انسان کو عیب دار کرتی ہے، اور زبان ہی انسان کو عزت دار کرتی ہے. کسی پہ بھی تبصرہ کرنا ہو، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور جو گندے الفاظ ہیں، وہ تو ایک دم آؤٹ کر دیں اپنی لغت ڈکشنری سے، خواہ فصحیٰ بولیں یا سلینگ بولیں یا پنجابی بولیں یا اردو یا انگریزی، جو مرضی زبان بولیں، لیکن لغو الفاظ اور بےہودہ الفاظ اور بے معنی قسم کے الفاظ جو ہیں، ان کو بار کر دیں، کیونکہ وہ انسان کے لیے گندگی ہیں. ساری صفات کا خلاصہ جو ہے یہ نتیجہ نچوڑ ایک لفظ میں، اور تکبر. اور تکبر کس بنا پر ہے؟ ان کا ندا مال و بنین، مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے.
اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
إنا بلوناهم بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے. بلا کہتے ہیں ایسی آزمائش جس میں سختی اور شدت ہو. خوب آزمایا ہے ان کو اور ان سے مراد اہل مکہ ہے. کما جیسا کہ بلونا ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ باغ والوں کو. یہ باغ والے کون تھے اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ عربوں کے ہاں ان کا قصہ مشہور تھا. صنعاء جو یمن کا ایک شہر ہے اس سے تقریباً 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا اور اس کے مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندگی بھر اس کا معمول یہ رہا کہ اس نے باغ لگایا اور جو اس کی پیداوار ہوتی اس کے وہ 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنے لیے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے. تو اس کے اس طریقے کی وجہ سے اس کا باغ خوب پھلا پھولا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچے کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ انسان تھا اور وہ ایسے ہی اپنا اتنا قیمتی سرمایہ لٹاتا رہتا تھا غریبوں پر، اب ہم تو اس باغ کے پھل ایسے کاٹیں گے کہ کسی غریب کو پاس نہیں پٹکنے دیں گے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت سخت آزمائش تھی. تو کیا ہوا کہ ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا. نعمت دے کر آزمائش کی مثال ہے یہ. اذ اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائیں، کس بات پر؟ لیسرمنہا البتہ وہ ضرور پھل کاٹیں گے. سواد ر میم سرما کا معنی ہوتا ہے کسی تیز دھار آلے سے درختوں کے پھلوں کے گچھے وغیرہ کاٹنا. سارم تلوار کو بھی کہتے ہیں. حسان بن ثابت اپنے بارے میں کہتے ہیں لسانی سارمن، میری زبان تلوار کی طرح. اور فزیکلی بھی ان کی جو زبان تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ ناک تک جا لگتی تھی. یعنی ویسے بھی بہت زبردست شاعر تھے اور جسمانی طور پر بھی ان کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی. تو سارم کہتے ہیں تلوار کو. لیسرمنہا البتہ وہ ضرور اس کا پھل کاٹیں گے مصبحین صبح سویرے. فقیر غریب تو اٹھیں گے دن چڑھے، ہم اس سے پہلے ہی کاٹ کے لے آئیں گے اور ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے. ولا یستثنون اور وہ بالکل استثناء نہیں کر رہے تھے، کوئی انشاءاللہ وغیرہ نہیں کہہ رہے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائفن تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا، یعنی مصیبت. ایسی آندھی آئی، ایسی بلا آئی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ بھی سو ہی رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم صبح سویرے خوب مزہ کریں گے، لیکن صبح ہونے سے پہلے رات کو ہی آفت پھر گئی ان کے باغ پر. نتیجہ کیا ہوا؟ فاصبحت کالصریم تو ہو گیا وہ کٹا ہوا، سب کچھ چورا چورا ہو گیا، سارا باغ نیچے آ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. فتنادوا مصبحین ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو چکا ان کے ساتھ، تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے ندا سے. تنادوا باب تفاعل، ایک دوسرے کو پکارنا. مصبحین صبح سویرے. ان اغدوا کہ چلو، علی حرثکم اپنی کھیتی پر، کھیت کی طرف چلو. یعنی سویرے سویرے جیسے کسان اٹھتے ہیں نا اور جو ان کے ساتھ جانے والے ہوتے ان کو بھی آوازیں دے رہے ہوتے، چلو چلو دن چڑھ آیا جلدی کام کو چلو. تو وہ بھی بھائی ایک دوسرے کو بلانے لگے کہ آج پھل کاٹنے کا دن ہے، جلدی نکلو تاکہ جلدی کاٹو اور جلدی سمیٹ سمیٹ کے گھر آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ فقیر پہنچ جائے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین اگر ہو تم کاٹنے والے، اگر تم نے پھل لانے ہیں تو پھر جلدی نکلنا ہوگا. یہ ایسے ہی نا جیسے اگر آپ کو کسی جگہ پر سویرے سویرے جانا ہو تو گھر میں ایک ہل چل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں جلدی کرو ٹرین نکل جائے گی اور سیل نکل جائے گی. اور تو ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین اب کیا ہوا؟ فانطلقوا تو وہ چل دیے. وہم یتخافتون اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. یتخافتون خفیہ سے، یہ بھی باب تفاعل ہے، ایک دوسرے سے چپکے چپکے باتیں. چپکے چپکے کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ فقیر نہ سن لے، ان کی باتوں سے کوئی اور نہ اٹھ جائے. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، نہ داخل ہو اس پر آج کے دن تم پر کوئی بھی مسکین، یعنی اس باغ میں آج تمہارے پاس کوئی مسکین پٹکنے نہ پائے. وغدو، اور وہ صبح سویرے نکلے، علی ہر دن، ہر کا لفظ جو ہے اس کے کئی ایک معنی ہیں، ایک ہے ارادہ، پھر ہے غصہ، پھر ہے جلدی. اب ایک ترجمہ میں کیسے کر سکتی ہوں جبکہ تینوں باتیں اس میں؟ اور قادرین، قادر ہوتے ہوئے، یعنی غصے میں فقیروں پر جلدی جلدی کرتے کہ کچھ نہ دے ان کو، اور پکے ارادے سے کہ آج تم کاٹ کے ہی لے آئیں گے، کیونکہ وہ ایک ہی ٹائم پر کئی کیفیات ہوتی ہیں نا ایسے وقت میں، یعنی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ فلاں مانگنے آ جائے گا تو اس پہ غصہ آتا ہے جو اس کا خیال آ جائے، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جلدی بھی کہ فوراً فوراً جا کے کام تمام کرو، اور پھر ارادہ بھی پکا کہ جیسے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں اور ہم لے کر ہی آئیں گے. وغدوا علی ہر دن قادرین، اور وہ صبح سویرے نکلے غصے کے ساتھ قدرت رکھتے ہوئے. فلما رأوها، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو یعنی اپنے باغ کو، قالو، کہنے لگے، انا لدالون، لگتا ہے ہم رستہ بھول گئے، ہم بھٹک گئے، ہم صحیح جگہ نہیں پہنچے، لگتا ہے ایکسائٹمنٹ میں ہم نے کوئی موڑ مس کر دیا. انا لدالون، بل نحن محرومون، نہیں، جگہ تو وہی ہے، ہم محروم رہ گئے، ہمارے ہاتھ سے باغ نکل گیا، سارا پھل مارا گیا. قال اوسطهم، ان کے منجلے نے کہا، درمیانے نے کہا، اور اوسط کا ایک معنی عقل مند بھی ہے، یعنی ان میں سے جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، سارے پکار اٹھے اس وقت، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں.
فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو شروع ہو گئے ان میں سے بعض کو ملامت کرنے لگے. یہ سب باب تفاعل ہے، تلاوم، ایک دوسرے کو ملامت کرنا، لومت اللائم، ملامت سے وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالو، کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے خرابی ہماری، انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی سرکش تھے، ہم حد سے نکلنے والے تھے، ہم ہی نے خرابی کی. اس وقت انہیں احساس ہوا، عسى ربنا ان یبدلنا، امید ہے کہ ہمارا رب بدل کر دے گا ہم کو، خیرم منہا، اس سے بہتر، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اب ہم اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں نقصان اٹھانے کے بعد. کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، ایسی باتوں پر پکڑ ہوتی ہے. ولعذاب الاخرت اکبر، اور یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور البتہ عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کس کو؟ اس بات کو. تو یہ ایک واقعہ سنا کر اہل مکہ کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اے اہل مکہ، تمہیں بھی اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ اس کا رسول تمہارے پاس آ گیا، جس طرح باغ والوں کو باغ کی نعمت سے نوازا تھا، اور اس لیے نوازا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر میں کیا کریں، خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، نہ کہ کفر اور تکبر کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات نہیں مانی، نہ تسبیح کی، نہ شکر کیا، نہ ہی غریبوں کا حق ان کو دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو نعمت سے محروم کر دیا. اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی قحط میں مبتلا کیا، دنیا میں بھی ان پہ مصیبت آئی. کیسا قحط تھا؟ جس کے پیچھے آپ ذکر پڑ چکے ہیں سورۃ الدخان میں، کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور مردار اور ان کے چمڑے اور ہر چیز کھا گئی ہے، جانور تک کھا گئے، کیونکہ بارش ہوئی نہیں، بھوک ہی بھوک تھی، کہیں سے غلہ نہیں آ رہا تھا. تو یہ ان کی آزمائش ہوئی دنیا میں، یعنی ان کا کھانا پینا اور نعمتیں جو ہر طرف سے ان پہ آتی تھی وہ بند ہو گئیں. حتیٰ کہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنی قوم پہ رحم کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نکالے. سورۃ النحل میں بھی ذکر ملتا ہے 112 میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. کیونکہ ہر طرف سے آتا تھا نا، جس کا ذکر سورۃ قریش میں بھی آتا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. لیکن انہوں نے سمن کی قدر نہیں کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. گرمیوں اور سردیوں کے سفر میں سے ہر طرف سے رزق آتا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی نعمت کی ناقدری کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی، اس کا حق ادا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے لیتا ہے. تو یہاں پر انا بلوناہم، ہم نے اہل مکہ کو آزما لیا، اسی طرح جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسمیں کھا کے کہا تھا کہ ہم اپنا پھل صبح سویرے کاٹ لیں گے، اور کوئی انشاءاللہ نہیں کہا. تو کیا ہوا، راتوں رات ان پہ آفت پھر گئی، اور صبح وہ ایسے تھا کہ ان کے کاٹنے سے پہلے ہی کٹ چکا تھا. تو ایک دوسرے کو تیار ہو کے صبح پکارنے لگے، جلدی جلدی چلو اگر تم نے باغ کاٹنا ہے. وہ گئے تو وہاں پر کیا تھا، گئے اس لیے تھے کہ کوئی مسکین نہ آئے، مسکینوں کو آنے سے پہلے ہی سب کچھ لے جائیں. سب کچھ ختم ہو گیا. وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ نحن محرومون. اور پھر خلاصہ اس کا کیا ہے کہ آخر میں انہوں نے ریگریٹ کیا، لیکن بات یہ کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اور سبق اس میں یہ ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب کو یاد رکھیں. دنیا میں جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مصیبت میں بھی خیر کا پہلو تلاش کرنے لگتا ہے. دنیا میں تو جو عذاب آتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی انسان سروائیو کر جاتا ہے، حالات پلٹ جاتے ہیں، بہتری کی طرف انسان چل پڑتا ہے. لیکن آخرت کا عذاب تو ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہ نے اس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ سب ایک امتحان ہے، اور اگر ہم اس کو اس کام میں استعمال نہیں کرتے جس میں وہ چاہتا ہے تو اینڈ آف دا ڈے ہر چیز گئی، ہر چیز لوز کر جاتا ہے انسان. اور عام طور پر اس کہانی سے اگر آپ کسی کو سنائیں، جیسے بچوں وغیرہ کو سناتے ہیں، ایک بہت بڑا مورل لیسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی کمائی کو اپنی محنت اور لیاقت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ اور میں ہی کرنے پہ قادر ہوں، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو دوسروں کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے، ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے پکارتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ دینے والے کو اور دے، اور دوسرا کیا کہتا ہے، روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے. آتی منفقن خلفن و آتی ممسکن تلفن، روکنے والے کو تلف کر دے،